عراق میں عبادی کی قیادت میں حکومت کی تشکیل سے متعلق شکوک و شبہات کا سد باب، فائنینشیل ٹائمز، لندن۔
عراق کے سیاسی شعبے نے تمام تر قیاس آرائیوں پر روک لگاتے ہوئے برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے والے انجینئر اور شیعہ سیاسی رہنما حیدر العبادی کی جانب سے تشکیل دی جانے والی حکومت پر اتفاق کر لیا۔ نئی کابینہ میں زیادہ تر وہی چہرے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے صدام کا خاتمہ ہونے کے بعد سے 11 سال کے دوران عراق کی حکومت چلائی ہے۔ اختلافات کو دیکھتے ہوئے وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کے سلسلے میں فیصلے کو 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی تشکیل کے بعد امریکی صدر اوباما نے حیدر العبادی کو مبارکباد پیش کی اور دہشت گردوں کے خلاف لڑائی میں عراق سے اپنی اسٹریٹجی ہماہنگ رکھنے کا وعدہ کیا۔ عراق کو اس وقت اسلامک اسٹیٹ کے حملوں کے بعد بدترین بحران کا سامنا ہے۔ آئی ایس آئی نے شمال اور مغرب میں وسیع علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔
عراق کے ایک رکن پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ لوگ حکومت کے بارے میں بہت سی باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن حکومت تشکیل پا جانا عراق کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ کردستان کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس نے مشروط حمایت کی ہے اور وہ دیکھے گی کہ حیدر العبادی آئندہ 3 مہینے کے اندر اس کے اہم مطالبات پورے کر پاتے ہیں یا نہیں۔ سب سے اہم مطالبہ یہ ہے کہ کردستان کو 8 مہینے سے رکا ہوا بجٹ ادا کیا جائے، جو نوری مالکی نے تیل کی برآمدات کے مسئلے پر اختلاف پیدا ہو جانے کے باعث روک دیا تھا۔ کردستان کا مطالبہ ہے کہ تیل سے ہونے والی آمدنی کو نئے سرے سے تقسیم کیا جائے اور کردستان کو اپنے طور پر تیل ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے، جبکہ بغداد حکومت اس کے خلاف ہے۔ کردستان کی یہ بھی کوشش ہے کہ علاقائی فورسز کی تشکیل پر اتفاق رائے ہو اور اس طرح کردستان کی پیش مارگان ملیشیا کو بغداد سے تنخواہیں مل سکیں گی۔
بہرحال جو نئی کابینہ تشکیل پائی ہے اس میں توازن کو مد نظر رکھا گیا ہے اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ سبھی فرقوں کو نمائندگی ملے۔ نوری مالکی اور ان کے مخالف سمجھے جانے والے ایاد اللاوی کو نائب صدر کا عہدہ دیا گیا ہے۔ سابق پارلیمنٹ اسپیکر اسامہ نوجیفی کو بھی نائب صدر بنایا گیا ہے۔ حسین شہرستانی کو جو سابق نائب وزیر اعظم ہیں تعلیم کا شعبہ دیا گیا ہے۔ بہا الرجا مقتدہ صدر کے قریبی مانے جاتے ہیں، انہیں بھی کابینہ میں جگہ ملی ہے، جبکہ سابق وزیر خارجہ ہوشیار زیباری جو کرد رہنما ہیں، اسی طرح صالح مطلق کو جو سنی سیاستداں ہیں نائب وزیر اعظم کا عہدہ دیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم ابراہیم جعفری وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھالیں گے۔ وزارت پیٹرولیم کا قلمدان شیعہ سیاستداں عادل عبد المہدی کو سونپا گیا ہے۔ فتح اور حماس کا تصادم انتہائی درجے پر، مکمل علیحدگی کا اندیشہ، القدس العربی، لندن۔
سن 2007 میں جب سے حماس نے غزہ کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا، اس وقت سے اب تک تحریک حماس اور فتح کے درمیان آشتی کے کئی معاہدوں پر دستخط ہو چکے ہیں۔ یہ سلسلہ مکہ مکرمہ سے شروع ہوا اور قاہرہ معاہدے تک جاری رہا۔ دوحا میں بھی مفاہمت ہوئی اور قومی وفاق کی حکومت تشکیل دینے کی کوششیں انجام پائیں، لیکن یہ سب ہونے کے بعد دونوں تنظیموں کی میڈیا جنگ کے بعد فلسطینی عوام کو محسوس ہو رہا ہے کہ فلسطینی مصالحت قائم نہیں رہ پائے گی۔ فلسطین میں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں افراد پہلے اپنے جماعتی مفادات کو دیکھتے ہیں۔ فتح کے کارکنوں کی نظر میں سب سے اہم تنظیم کا زرد پرچم ہے۔ یہی حالت دیگر تنظیموں کے کارکنوں کی بھی ہے۔ ایسا لگتا ہے جو مفاہمت ہوئی تھی وہ عوام کو نیند کا انجیکشن دینے کے مانند تھی۔ افہام و تفہیم کے بعد معاہدہ ہوتا ہے اور پھر دیکھنے میں آتا ہے کہ سارے امور دوبارہ پہلے کی حالت پر لوٹ گئے ہیں۔ پھر غزہ کے خلاف جنگ شروع ہوتی ہے، جنگ کے بعد اختلافات سر اٹھاتے ہیں، پھر تقسیم ہوتی ہے اور پھر مفاہمت کی کوششیں شروع ہوتی ہیں۔ ہر دفعہ یہی عمل دہرایا جاتا ہے۔
موزہ بیت المقدس کے معروف تجزیہ نگار راسم عبیدات کا کہنا ہے کہ حماس اور فتح کے درمیان معاہدوں کی بار بار ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاہدے خاص جماعتی اور گروہی مفادات کے دائرے میں انجام پاتے ہیں، لہٰذا انہیں بٹوارے کا معاہدہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ ان میں فلسطینی قوم کے مفادات کو فوقیت نہیں دی جاتی۔ دونوں فریقوں کے درمیان اعتماد کی شدید کمی ہے۔ مثال کے طور پر اشاتی کیمپ میں جو معاہدہ ہوا اس کے تحت قومی وفاق کی حکومت تشکیل دینے کا اعلان کیا گیا، مگر قومی وفاق کی حکومت کا اعلان دونوں تنظیموں نے اپنی اپنی خستہ حالی اور شدید مشکلات کی وجہ سے کیا۔ رام اللہ کی انتظامیہ کو اسرائیل سے مذاکرات میں ناکامی ہوئی تھی اور نیتن یاہو اسے کوئی بھی مراعات دینے کو تیار نہیں تھے، جس سے وہ اپنی آبرو بچا پاتی، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات میں شرکت کی وجہ سے اس پر شدید نکتہ چینی ہو رہی تھی۔ حماس کی مشکل یہ تھی کہ وہ محاصرے میں تھی اور اپنے 40,000 کارکنوں اور ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اور مصر میں اخوان المسلمین کی حکومت ختم ہو جانے کی وجہ سے اس کے راستے مسدود ہو چکے تھے۔
اس طرح دیکھا جائے تو حماس جو غزہ پٹی کے محاصرے اور پابندیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی اور اپنے کارکنوں کی تنخواہوں کے بندوبست کی کوشش میں تھی، وہ قومی وفاقی حکومت سے نکل گئی مگر اقتدار سے باہر نہیں نکلی ہے، کیونکہ آج بھی غزہ پٹی کے ہر شعبے پر اس کا کنٹرول ہے۔ دوسری طرف محمود عباس کی قیادت والی فلسطینی انتظامیہ کی کوشش تھی کہ قومی وفاقی حکومت اس کی سیاسی حکمت عملی کو مینو ان تسلیم کر لے۔ چنانچہ محمود عباس نے کہا ہے کہ یہ حکومت میری اسٹریٹجی اور پروگرام کی پابند ہے۔ اس طرح انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات میں واپسی کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی۔ متحدہ فلسطین کی اسٹریٹجی کو انہوں نے مد نظر نہیں رکھا۔ معاہدوں کی ناکامی کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ الزواہری کا مضموم بیان، عالمی سہارا، ہندوستان۔
پوری دنیا میں القاعدہ، اسلامک کورس یونین، الشباب، بوکو حرام اور داعش جیسی کئی جنگجو تنظیمیں ہیں جن سے وابستہ جنگجو خود کو سب سے بڑا مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے رہے ہیں کہ وہی دنیا بھر کے مسلمانوں کا بھلا کر سکتے ہیں۔ مگر دانش مند مسلمان یہ جانتے ہیں کہ ہاتھ میں بندوق لے کر بھلائی کی باتیں تو کی جا سکتی ہیں لیکن بھلا نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامک کورس یونین کے جنگجوؤں نے صومالیہ کے مسلمانوں کی بھلائی کی باتیں کی لیکن انہوں نے بہتوں کو تباہ تو کیا مگر ان کا بھلا نہیں کیا۔ الشباب کے جنگجوؤں نے بھی اسلامک کورس یونین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کی فلاح کی باتیں کی، لیکن یہ جگ ظاہر ہے کہ الشباب کے جنگجوؤں نے صومالیہ میں کتنے لوگوں کا بھلا کیا ہے اور کتنے لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ بوکو حرام کے جنگجوؤں نے طالبات کے اغوا کر کے اپنی جمع مردی دکھا دی، اور اب داعش کے جنگجو لوگوں کو ہلاک کر کے جمع مردی دکھا رہے ہیں۔
رہی بات القاعدہ کی تو اس کے لیڈروں نے ہمیشہ بڑے بڑے بیانات دیے ہیں، بڑے ملکوں کو خامخواہ کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں، اور افغانستان اور عراق جیسے دو مسلم ممالک پوری طرح اور کئی مسلم ممالک کافی حد تک تباہ کر دیے گئے، مگر القاعدہ کے لیڈروں کا دماغ ٹھکانے نہیں آیا، وہ مضمون بیانات دینے سے باز نہیں آئے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود کو دنیا بھر کے مسلمانوں کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ ان کے بیانات سے لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ وہ کہیں گے مسلمان ویسا ہی کریں گے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ خوش فہمی کے شکار ہیں، مسلمان ان کے کہنے پر ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ ایک ایسے بے قصور انسان کو مارنا تمام انسانوں کو مارنا ہے اور ایک بے قصور انسان کی حفاظت کرنا تمام انسانوں کی حفاظت کرنا ہے۔
القاعدہ کے لیڈروں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو مذہب کے خانوں میں بانٹ کر دیکھتے ہیں، جبکہ انسانوں کی اکثریت کو انسانیت سے زیادہ کچھ اور عزیز نہیں۔ اس لیے القاعدہ کے لیڈروں کی تمام کوششوں کے باوجود دنیا بھر کے 1% مسلمان بھی ان کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ مسلمانوں نے بجا طور پر انہیں اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ مسخ کرنے والا مانا ہے۔ غالباً اسی لیے القاعدہ کے سربراہ جنگ کا نیا میدان تلاش کر رہے ہیں، اور غالباً اسی لیے القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے القاعدہ کی بھارتی شاخ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ایمن الزواہری کا کہنا ہے کہ بھارتی برصغیر میں القاعدہ کا قیام برما، بنگلہ دیش اور بھارتی ریاست آسام، گجرات اور جموں و کشمیر کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، جہاں وہ اب ناانصافیوں اور مظالم سے بچ سکیں گے۔ پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ الزواہری کا اس طرح کا بیان اچانک کیوں آیا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اسامہ بن لادن نے اپنی زندگی میں اس طرح سے ہندوستان کو نشانہ بنانے کی بات نہیں کی، تو اب الزواہری کو کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ لیکن الزواہری نے ہندوستان کے مسلمانوں پر نظر عنایت کر ہی دی ہے، تو وہ یہ بھی سمجھ لیں کہ وطن کی آزادی کی لڑائی ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ لڑی تھی، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وطن پر آنے والی آنچ کا وہ خاموشی سے تماشا دیکھیں گے۔ سیلاب اور ہمارے سیاستداں، جیو اردو پاکستان۔
سیلاب کی وجہ سے اب تک درجنوں افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور سینکڑوں بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں ملیا میٹ ہو چکی ہیں اور ہزاروں مویشی سیلاب کی بے رحم لہروں کی نظر ہو چکے ہیں۔ حکومت و پاک آرمی سمیت دیگر فلاحی تنظیمیں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے میدان میں آ چکی ہیں، لیکن سیلاب نے اس قدر بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے کہ ابھی تک بہت سے علاقوں تک حکومت اور دیگر فلاحی اداروں کی رسائی ممکن نہیں ہو سکی ہے، اور ان علاقوں میں سیلاب متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت حفاظتی مقامات کی جانب نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاک فوج کے جوان دن رات متاثرہ علاقوں میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں ریسکیو آپریشن کے دوران لوگوں کو بچاتے ہوئے پاک فوج کا ایک جوان ڈوب کر شہید ہو چکا ہے۔
ایک طرف تو ملک میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، تو دوسری طرف 14 اگست سے شروع ہونے والے لانگ مارچ اور دھرنوں کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس سیاسی صورتحال نے پوری قوم کو ہیجان میں مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے، اور دھرنوں کا یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ دن بدن یہ دھرنے آزادی اور انقلابی دھرنوں کے بجائے تفریحی دھرنے بنتے جا رہے ہیں، اور اب تو باقاعدہ طور پر خیمہ بستیاں آباد ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ خان صاحب اپنا دھرنا وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے سے لے کر واپس ڈی چوک پہنچ چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واپس ڈی چوک پہ ہی جانا تھا تو پھر آگے بڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا آگے بڑھنے کا مقصد عوام اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان تصادم کروانا تھا، جو ہوا بھی، اور اس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے؟ علامہ طاہر القادری صاحب بھی اپنا کنٹینر واپس ڈی چوک لے جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے مریدین ان کے اس فیصلے کے سامنے ڈر گئے اور انہوں نے واپس ڈی چوک جانے سے صاف انکار کر دیا۔
ایسے حالت میں جب تقریباً آدھا ملک سیلاب سے ڈوبا ہوا ہے اور دھرنا دینے والی دونوں جماعتوں کے لیے فیس سیونگ کا بھی نادر موقع ہے، وہ ملک میں سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر حکومت سے بامقصد مذاکرات کر کے جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے جائز مطالبات منوا کر اور اپنی ضد اور انا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان دھرنوں کو ختم کرنے کا اعلان کر دیں۔ بظاہر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دھرنے میں بیٹھی جماعتیں ہر حال میں اپنی ضد اور اپنی کھوکھلی انا کی فتح چاہتی ہیں۔ یوں تو ہمارے سیاسی لیڈر عوام کی محبت کا دم بھرنے کے دعوے دار ہیں، لیکن آج وہ عوام جو آئی ڈی پیز کی شکل میں اور سیلاب متاثرین کی شکل میں مشکلات میں گھری ہوئی ہے، ایسے میں ہمارے سیاستدان عوام کے دکھوں کا مداوا بننے کے بجائے ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔ پاکستان میں سول ملٹری تناؤ، دھنک امریکہ۔
نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی وفاقی حکومت کو اسلام آباد میں تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے پیدا کردہ بحران سے نمٹنے میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مسئلے سے نمٹنے میں حکومت نے فوج کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر لیے، اس سے وفاقی حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ ابتدا میں اس نے اسلام آباد میں سرکاری علاقوں کے تحفظ کے لیے فوج سے مدد چاہی۔ سول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج کے اس طرح بلائے جانے کی وجہ سیاسی انتشار سے پیدا ہونے والے سیکیورٹی مسائل سے نپٹنے کی کوشش کے بجائے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کو قرار دیا گیا۔ 28 اگست کی شام وزیر اعظم نے آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے کہا کہ وہ حکومت اور دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈیڈ لاک ختم کرانے میں معاونت کریں، جس کے بعد آرمی چیف نے دونوں جماعتوں کی قیادت سے الگ الگ ملاقاتیں کی اور انہیں وہ تجاویز قبول کرنے کے لیے کہا جو وفاقی حکومت پہلے ہی دے چکی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل کمیشن انتخابات میں ہونے والی دھاندلی کی تحقیقات کرے گا۔ آرمی چیف نے یہ اشارہ بھی دیا کہ فوج، وفاقی حکومت اور دونوں سیاسی جماعتوں کے مابین ہونے والے معاہدے کی ضامن بھی بن جائے گی۔
عمران خان اور طاہر القادری نے اس تجویز کو مسترد کر دیا اور انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کے استعفے کے مطالبے پر اصرار کیا۔ فوجی قیادت اور دونوں رہنماؤں نے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ فوج کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے سیاسی تناؤ کم کرنے کے لیے ثالثی کے کردار کو بیشتر سیاسی حلقوں کی طرف سے سراہا گیا، تاہم حکمران مسلم لیگ کا ایک حلقہ اور مسلم لیگ کے کچھ اتحادیوں نے سیاسی معاملے کو حل کرنے کے لیے فوج کا کردار طلب کرنے کے وزیر اعظم کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان عناصر کے دباؤ میں آ کر وزیر اعظم نواز شریف نے قومی اسمبلی کے فلور پر واضح کیا کہ انہوں نے اس تنازع کو حل کرنے کے لیے کبھی فوج سے رابطہ نہیں کیا۔ فوج کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کو وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وہ سیاسی ڈیڈ لاک کو حل کرنے میں سہولت کار کا کردار ادا کریں۔ اس طرح فوج کی نواز شریف کی حکومت کے بارے میں شکایات میں اضافہ ہوا۔
اب سوال یہ ہے کہ آئندہ ملاقات میں وہ ایک دوسرے کا سامنا کیسے کریں گے، کیونکہ اس نئے تناؤ سے ایک بار پرانے تناؤ پھر جاگ گئے ہیں، جن میں آئی ایس آئی اور جیو ٹی وی کے مابین تنازع میں حکومت کا غیر جانبدار رہنے کے بجائے جیو کی حمایت کرنا اور اس سے قبل پرویز مشرف کے مقدمے کا تنازع بھی شامل ہے۔ نواز شریف اور فوج کے درمیان تعلقات کا ٹریک ریکارڈ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ اب اگست ستمبر 2014 میں فوج اور نواز شریف کے درمیان تعلقات ایک بار پھر کشیدگی کا شکار ہو گئے ہیں اور خدشہ ہے کہ اس کے نواز شریف حکومت پر منفی اثرات پڑیں گے۔ وقت کے ساتھ معاملات سے نپٹنے کی اس کی صلاحیت کم ہوتی جائے گی۔ وفاقی حکومت اقتصادی مسائل سے نمٹنے میں کامیاب نہیں ہوگی، جس کے نتیجے میں سیاسی و سماجی مسائل میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ بات اہم ہے کہ سیاسی رہنما اپنے پارٹی مفادات سے اوپر اٹھ کر دیکھیں اور اقتدار حاصل کرنے سے آگے بڑھیں۔ موجودہ سیاسی نظام زیادہ دیر چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا تبدیلی باہمی رضامندی سے آئے گی یا اوپر سے جبراً نافذ کی جائے گی۔
ناظرین، ہم سے رابطے کے لیے ہمارے پتے نوٹ کر لیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے اردو ٹی وی @